کو ابل ہیثم، میں یہ کہتا ہوں ابل ہیثم ضرور بخشا گیا ہوگا اس ایک نصیحت پر. کہا فرمایا کرتے تھے ابل ہیثم نے میری ہمت بنا دی، میں ایک دم مضبوط ہو گیا. جب کبھی اس کا ذکر عطا فرماتے اللہ ابل ہیثم پہ رحم فرما، ایک چور کی بات امام وقت کو راہ دکھا گئی، چور کی بات امام وقت کو راہ دکھا گئی. میرے عزیزو، ایمان کے تذکرے کرو، ایمان کی دعوت دو، خود عمل کرو، اسلام پر رہو، فرقوں میں داخل نہ ہو، فرقوں میں داخل نہ ہو، محبتیں جوان رہیں گی. اگر آپ فرقوں میں داخل ہو گئے تو پھر آپ نفرتوں کا شکار ہو جائیں گے، اور نفرتوں کا شکار جب کوئی معاشرہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی اس سے ہٹ جاتی. تو تبلیغ ایک بڑا خوبصورت کام ہے جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو کر سامنے آ رہی ہیں. تو آپ عزیزوں کی خدمت میں گزارش ہے، اس کے لیے بھی وقت دو، اس کو بھی اپنا کام سمجھ کے کرو. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کہ آپ کسی کے پاس چل کے جا رہے ہوں یہ بات کہنے کے لیے بھائی آپ اللہ کی مان لو. سارے نبیوں نے یہی کام تو کیا. تو بھائی، ایک تو جوانی کی زندگی ہے، ہزاروں گناہ ہوتے ہیں، اللہ پہ قربان جائیں جس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور پھر توبہ کی لمٹ مقرر نہیں کہ اتنی دفعہ کرنے جائے گی، اس کی کوئی حد نہ. کہ میرے بندے، آخری سانس تک بھی اگر تو توبہ کرتا رہا تو میں معاف کرتا رہوں گا. تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا، آپ جوان ہیں، آج توبہ کر کے اٹھو، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول نہ لو، بلکہ یہاں سے یوں اٹھو کہ یا اللہ میرے پچھلے سارے معاف کر دے، آئندہ تیری مان کے چلوں. یہ تو تشکیل آپ اپنے 100% کر لیں، باقی چلہ ہے 4 مہینے ہیں، یہ بھائی اپنے اپنی چھٹیوں کے حساب سے لکھا دیں. ایک بات دو عزیزوں نے پوچھی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. کامیاب ہونے کے لیے 4 پرچے ضروری ہیں، کامیاب پورے درجے اعلی درجے کی کامیابی کے لیے 4 چیزیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم لوگ نقصان میں، لوگ ناکام، الا سوائے اس کے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اس ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکامی میں ڈوب گئے، صرف مسلمان بچ گئے. پھر وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے. اس شرط کے لگانے سے صرف جن کے پاس ایمان ہے وہ اس شرط کے لگانے سے وہ کامل کامیابی سے نکل گئے. وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی دعوت دی. اس شرط کے لگانے سے عمل الصالحات والے اس اعلی درجے کی کامیابی سے نکل گئے. وتواصوا بالصبر، پھر جنہوں نے صبر کی دعوت دی، یعنی ان کاموں کو کرتے ہوئے صبر کیا. اس شرط کے لگانے سے صرف وہ آدمی اعلی سے اعلی مقام کے حامل بنے جنہوں نے ایمان بھی بنایا، عمل بھی کیا، دعوت بھی دی اور صبر بھی کیا. اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تو اب ویسے ہی وہ امتحان کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے. ایک جس آدمی کے پاس ایس ایس سی نہ ہو تو وہ آگے ایم بی بی ایس کے لیے وہ آگے اس قابل ہی کوئی نہیں، اس کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے. ایمان کے بن جانے سے اب اس قابل ہے کہ وہ امتحان میں حصہ لے سکتا ہے. ایمان ہوا تو یہ یوں سمجھے کہ 1/4 کامیاب ہے، 3/4 ناکام ہے. یہ وایا جہنم جنت میں جائے گا. عمل الصالحات کی شرط لگانے سے یہ آدھا کامیاب ہو گیا، آدھا ناکام ہے. یہ عمل الصالحات کی وجہ سے سیدھا تو جنت میں جائے گا، عالی مقام نہیں طے کر سکے گا. وتواصوا بالحق کی شرط لگانے سے اب اس کا مقام بھی اعلیٰ ہو گیا، اور تواصوا بالصبر کی شرط سے یہ نبیوں کے نیچے والی جنت تک پہنچ گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، ایمان کے بعد عمل، دعوت، صبر، 3 چیزوں میں جو اللہ نے فصل کیا واؤ کے ساتھ کیا, واؤ کے ساتھ. واؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چار چیزیں میں ترتیب نہیں بلکہ ان کو اکٹھا کرنا ہے ایک ہی وقت میں, ایمان, عمل, دعوت, صبر. اگر اس میں ترتیب ہوتی تو پھر یوں ہوتا الا الذین آمنوا, سوائے اس کو جو ایمان لائے, فعملوا الصالحات, پھر انہوں نے اچھے عمل کیے, فتواصوا بالحق, اس کے بعد اچھے عمل کے بعد پھر انہوں نے اوروں کو دعوت دی, فتواصوا بالصبر, پھر انہوں نے اوروں کو صبر پر تیار کیا. اگر لفظ فا ہوتا تو پھر ترتیب ضروری تھی, پہلے خود کرو پھر آگے کو, یہاں فا نہیں واؤ ہے. تو واؤ کے آنے سے یہ ہوا کہ یہ چاروں کام بھیا کو وقت کرنے کے ہیں, تقدیم تاخیر کے ساتھ ترتیب میں. اب یہ بچوں نے آج پوچھی تھی کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تو اللہ کہہ رہا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہاں کہنے کا لفظ ہے, دعوت کا لفظ نہیں. دعوت دینے, کیوں دعوت دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو, کیوں دعوت دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. لما تقولون, کیوں کہہ رہے ہو. مالا تفعلون, جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتن, بہت بڑا گناہ ہے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, ان تقولوا ما لا تفعلون, تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اس آیت کا مفہوم وہی سمجھا جا رہا جو دو بچوں نے آ کر مجھے کہا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, باپ کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے عمل شرطی کوئی نہیں. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن کا ترجمہ دیکھا ہوا ہے, ترجمے سے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ہر آپ صرف ترجمہ پڑھ کے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے انگلش کو پڑھا ہے, اس کو اچھی طرح سمجھا ہے, پھر آپ آگے آئے ہیں. تو ہمارے قرآن پہ ستم یہ ہے کہ اس کے صرف ترجمے پڑھے پڑھائے جاتے ہیں, اس کی زبان کو نہیں سمجھا جاتا. زبان سمجھے بغیر کسی چیز کی گہرائی تک آدمی نہیں پہنچ سکتا. جو مفہوم لیا جاتا ہے لفظ قبر مقتن بذات خود اس آیت میں ایسا ہے جو اس مفہوم کی نفی کرتا ہے. مثلا اگر اس مفہوم کو یہی لیا جائے جو سمجھا جا رہا ہے, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, تو اب اگلی آیت سنیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا بہت بڑا جرم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. یہ بہت بڑا جرم, کیا مطلب, یہ کبیرہ گناہ ہے. اب ایک مثال سنیں. ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جا بچہ قرآن پڑھ, خود وہ الف لام بھی نہیں کہہ سکتا, بچے سے کہتا جا قرآن پڑھ. تو جو ہم سمجھے ہیں اس کے مطابق یہ کبیرہ گناہ ہے. خود تو پڑھا نہیں ہے, بچے کو کہتا قرآن پڑھ, بات ٹھیک ہوگی نا. قبر مقتن کے لحاظ سے قبر مقتن بڑا جرم ہے. تو ابھی اس باپ نے بڑا جرم کیا ہے, خود پڑھا نہیں, بچے کو کہہ رہا جا پڑھ. لیکن اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے, جس آدمی نے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا اور بچے نے پڑھا بسم اللہ, تو اس پہلی بسم اللہ پر بھیجنے والے باپ کی بخشش ہوگی. جس استاد نے پڑھایا اس کی بھی ہوگی, جس بچے نے پڑھا اس کی بھی ہوگی. ایک نافرمان شخص ہے, اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر, نماز نہیں پڑھتا, بیٹے سے سمجھاتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنی اولاد کو وہ نماز کے لیے بھی بھیجتا ہے, بلکہ ہمارا اپنا عزیز ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ تو نماز پہ آ جاتا ہے, ورنہ اس کی دو نمازیں ہیں, عید ایک, عید الفطر ایک, عید الاضحیٰ بس, اس کے بعد آپ اس کو لے آئیں گے تو آ جائے گا. لیکن اس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا, تو جو مفہوم ہم سمجھیں اس کو بچے کے حافظ بنانے کا کوئی اجر نہیں. لیکن اللہ کا نبی کہتا من الدال علی الخیر کفاعلہ, جو نیکی کی طرف راہبری کر دے اس کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر ملتا ہے. من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا, جو کسی اچھے طریقے کو وجود دے دو اس کو اس کے کرنے والوں کا اجر ملتا ہے. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے, وہ تو ہے نہیں جو ہم لوگ سمجھیں, جو ہے وہ سامنے نہیں. اس لیے میں چند مثالیں لا رہا ہوں تاکہ اس مفہوم کی اچھی طرح نفی ہو جائے. ایک بے نمازی باپ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا نماز پڑھ لے, تو کیا خیال ہے, صرف آپ خالی ذہن ہو کے سوچیں یہ اس نے کبیرہ گناہ کیا, کیا کہ اس کو کوئی کبیرہ گناہ کہہ سکتا کہ بیٹا بیٹا باپ بیٹے سے کہہ جا بیٹا نماز پڑھ لے. ہمارے مدرسے میں کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ہمارے پاس حفظ کر رہے ہیں, علم پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کے باپ ان پڑھ ہیں, عالم چھوڑ ان کو الف با تا بھی نہیں آتی. تو پھر ان کو تو قرآن کے لیے بچے کو بھیجنا ہی غلط ہوگا نا. پہلے خود حافظ بنتے پھر بچے کو حافظ بناتے. آپ خود سوچیں یہ مفہوم کتنا غلط ہے جو ہم سمجھیں. پہلے خود حافظ بنتے پھر بیٹے کو اب میں خود حافظ نہیں حفظ نہیں کر سکا, میں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا تو میں تو بہت بڑا مجرم ہو گیا. میں نے خود تو حفظ کیا نہیں, بچوں کو حافظ بنا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا جو بچے کو حافظ بنا دے گا, جو بچے کو نادرہ پڑھا دے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور جب بچہ حافظ بن جاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن حافظ کے قرآن پڑھ, وہ قرآن پڑھے گا ایک آیت پڑھے گا, اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا, اس کے ساتھ اس کے باپ کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا. باپ کو تو ایک لفظ نہیں آتا. تو اگر اس مفہوم کو صحیح قرار دے دیا جائے تو جتنے غیر حافظوں کے بیٹے حافظ بن رہے ہیں سارے مجرم, جتنے غیر علماء کے بیٹے علم حاصل کر رہے ہیں سارے مجرم. تو خود تو عالم بنے نہیں اور بیٹوں کو کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو, خود حافظ بنے نہیں بیٹے کو کہہ رہے ہیں حافظ بنو. تو اس مفہوم کو تھوڑا سا اور وسیع کیا جائے تو بالکل اس کا باطل ہونا کھل کے سامنے آ جاتا. میں نے عرض کیا تھا ہم ترجموں سے سمجھتے ہیں, ترجمہ تو کبھی روح نہیں بتایا گا. یہاں ایک تو پھر یہاں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ, لم تقولون, لم تقولون, کیوں کہہ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو, ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں ہو. بہت بڑا گناہ ہے, کبر مقتن عند اللہ, اللہ کے نزدیک, ان تقولو, تم ایسی باتیں کہو, ما لا تفعلون, جو تم کرتے نہیں ہو. تب کیا مفہوم بنا اس کا, جو عمل کیا نہیں اس کے کرنے کا دعویٰ مت کرو. جو عمل کیا نہیں, نماز نہیں پڑھی, کہہ رہا میں نے تو کوئی نماز نہیں چھوٹی, بھول کے کبھی کسی کو پانی بھی نہیں پوچھا, کہتا میرے گھر سے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں. لیما تقولون, کیوں کہہ رہے ہو, مالا تفعلون, جو کر نہیں رہے ہو, جو کیا نہیں ہے وہ کیوں کہہ رہے ہو, کیوں, جو نہیں کرتے ہو اس کا کہنا بہت بڑا جرم ہے. سمجھو دعویٰ بھی جھوٹا. یہ اس مفہوم میں قبر مقتن صحیح بنتا ہے. جو مفہوم ہم سمجھے اس میں قبر مقتن کا کوئی محل ہی نہیں بنتا. تو میں تو بڑا مجرم ہوں, میں نے اپنے دونوں بیٹے حافظ بنا دی, خود تو میں حافظ بنا نہیں. اس مفہوم کو غلط سمجھا گیا عربی زبان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے, چونکہ ترجمے سے یہی سمجھ میں آتا ہے, کیوں کہہ رہے جو کرتے نہیں, کیا مطلب کہ جو کرتے نہیں اس کا کہنا ہی چھوڑ دو. میں تو دعوت کی بات کر رہا ہوں, اللہ نے دعوت کر, لیما تدرون الا ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں ہو اس کی دعوت کیوں دیتے ہو. پھر یہ مفہوم بنتا جو آج سمجھا جا رہا ہے, لیما تعظون ما لا تفعلون, کیوں اس چیز کا بات کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. لگا لیما تقولون, کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے ساری رات تہجد پڑھی, تم نے تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی, اب ادھر کہہ رہے ہو کہ میں ساری رات تہجد پڑھتا رہا ہوں. یہ ہے اس آیت کا صحیح مفہوم, لیما تقولون, ابھی کیوں کہہ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے کیا ہے حالانکہ تم نے تو کوئی نہیں کیا, کیوں کہہ رہے ہو میں نے کیا ہے. بہت بڑا گناہ ہے, تم نے کیا ہے نہیں اور کہتے کر رہے ہو کہ میں نے کیا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کیا کیا کچھ ہے نہیں, کہتے میں نے تو کچھ کیا. اس مفہوم میں آ کر قبر مقتن درست بنتا ہے. اور اگر یہ مفہوم لے لیا جائے جو ہمارے آج کے ماحول میں سمجھا جا رہا ہے, پھر تو ساری شریعت کا مفہوم ہی بدل کے رہ جائے. کوئی کسی کو کلمہ خیر کہہ نہیں سکے. کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر چیز کا حامل ہوں پھر میں بات کروں گا؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ تو ایسے ہی دیوانہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, میں خبروں کو تبلیغ کروں گا. تو بھائی یہ آج کوئی واضح ہوئے, یہ مفہوم کو سمجھ میں آیا؟ یہ ترجمے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. دیکھو قرآن عربی میں ہے، عربی بڑی دقیق بڑی خوبصورت اور لطیف زبان ہے، دنیا کی کوئی زبان اس کو اپنے اندر سمو نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے اپنی مراد کے بیان کرنے کے لیے عربی کا انتخاب کیا، اس کے ایک ایک لفظ میں سمندر آیا تھا. حضرت علی کا فرمان ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 7 آیات، 7، صرف 7. اور حضرت علی کا فرمان ہے، اگر میں اس کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. لَأَوْقَرْتُ 70 حَمْلًا، 70 اونٹوں کا میں بھر دوں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں. اور وہ تو علی تھے، آٹھویں صدی کے ایک عالم ہے، آٹھویں صدی، ابن القیم. تو ان کی کتاب ہے مدارج السالکین، 526 صفحے کی کتاب ہے، اس میں سے 525 صفحے اس شخص نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ لکھے ہیں. ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ 525 صفحے لکھے پڑے ہیں. میرے پاس کتاب اب بھی پڑی ہے، اور میں جب بھی اس کو کھولتا ہوں میں پاگل ہو جاتا ہوں کہ یہ شخص تھا، یہ تو پتہ نہیں کیا تھا، اس کا قلم کیسے چلا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے انہوں نے بیس کو اٹھایا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور ساری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھے پکارتے ہیں بس. پھر اس کو اس نے کھولنا شروع کیا ہے، اور اس کے قلم نے جو پھر اپنی جولانیاں دکھائی ہیں، تو 525 صفحات وہ صرف ایک آیت پہ لکھتا چلا گیا. اس لیے میرے عزیزو، خالی ترجموں سے کہیں دعوے دار نہ بن جانا. بڑی مشقت سے میں نے پڑھا، لیکن اب بھی میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے اس کا الف بے کا بھی نہیں پتا. ایسا وسیع سمندر ہے کہ اندر جا کے آدمی گم ہی ہو جاتا ہے، کہاں آ گیا. اس کی وسعتیں بے قرار ہیں، بلا ساحل ہیں. اس لیے روایت میں آتا ہے جب جنت میں چلے جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ علماء کی ایک مجلس جنت میں بلایا کرے، بلکہ خود جمع ہوا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت علوم قرآن کا فیضان فرمائے گا، اس وقت ان پر قرآن کا ایک ایک لفظ میں وہ علم کھلیں گے کہ ان کو اگر کروڑوں برس بھی بیت جائے تو اس محفل سے اٹھنے کا ان کا جی نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ ان پر ایسے کھولتا چلا جائے گا، کھولتا چلا جائے گا، کھولتا چلا جائے گا. انور شاہ صاحب کشمیری ایک بڑے عالم گزرے، وہ ایسے حافظہ تھا ان کا کہ ایک کتاب کو جب پڑھ لیتے تھے نا تو 30 برس تک اس کے حوالے دیتے تھے. فلاں سا پیپر یہ لکھا ہوا ہے، اٹھا کے دیکھو. فلاں فتح القدیر ہماری ایک کتاب ہے، 8 جلدوں میں ہے، 8 جلدوں میں، کئی ہزار صفحات کی کتاب ہے. 26 دن میں اس کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی جب بھی حوالہ دینا ہوتا تھا فتح القدیر جلد نمبر 5 سرہ 300 پہ یہ لکھا ہوا. لیکن وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے. ایک ہماری فقہ کی کتاب، اس کا نام ہے نور الایضاء، کوئی 250 صفحے کی کتاب ہے. مصر میں تشریف لے گئے تو وہاں کے کتب خانے میں کتاب دیکھی، کہنے لگے یہ کتاب ہمیں دے دو، یہ فقہ حنفی کی کتاب. انہوں نے کہا ہمارے پاس نسخہ ایک ہم دے نہیں سکتے، فوٹو اسٹیٹ تو تھا نہیں زمانہ. کہا کہ مجھے پڑھنے دو. وہیں بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھا، پھر ہندوستان آ کر ساری کو لکھا، پھر مصر بھیجا کہ اس کی آپس میں ملا لو کہیں کوئی غلطی تو نہیں، تو ساری کتاب میں ایک غلطی نہیں آئی. قرآن کے حافظ نہیں تھے. ایک دن کسی نے پوچھا، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا حافظ ہے، آپ قرآن کیوں نہیں یاد کر سکے؟ کہنے لگے ایک ایک آیت میں میرے اوپر اتنا علم کھلتا ہے کہ میں اس میں گم ہو جاتا ہوں، مجھ سے آگے چلا نہیں جاتا. اس لیے میرے عزیزو، اپنی فہم کو کبھی ہر سے آخر نہ سمجھنا، لوگوں سے پوچھتے رہنا، اور ہر عالم سے نہ پوچھنا. یہ مثلا جو ہمارے خطیب ہیں، یہ جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں، یہ عام طور پر یہ پختہ نہیں ہوتے، اس لیے ان سے پوچھنا جو پڑھنے پڑھانے کے کام میں ہوتے، جو ہر وقت درس و تدریس میں ہیں، افتاح میں، ان سے جا کر پوچھا کرو. کیونکہ ہاں ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ یہ ہمارے محرم میں قبریں ٹھیک ٹھاک کی جاتی ہیں، پھر لوگ 10 محرم کو جاتے ہیں. تو ہمارا کمہار تھا، وہ قبریں اپنا بنا رہا تھا تو اس کو بھوک لگی, اب روٹی کوئی نہیں, اتنے میں دو عورتیں آئے, میں بھائی خدا پڑھ, ختم پڑھنا ہے, ختم نہیں پڑھا جاتا, انہوں نے کہا بی بی میں پڑھ دینا, وہ ختم کے بعد روٹی بھی ہوتی, نہ اس کو الف کا پتہ نہ بے کا پتہ, لیکن وہ جو قبروں میں بیٹھتا تھا تو مولوی آ کے ختم پڑھتے تھے, اس وقت سورت فاتحہ پڑھتے تھے, سورت ملک پڑھتے تھے, انہوں نے کہا بی بی میں پڑھ دینا آ جاؤ, اس نے روٹی آ کے رکھا, اللہ آمین, سورت فاتحہ ہو گئی, ہیں اب ان میں کیا کہا, تبارک الذی قدیر, پھر کہا خدیر, جو کوئی تھوڑے بہت الفاظ دن میں تھے نا, وہ کہنے لگا بی بی ختم ہو گیا, اچھا بابا روٹی کھا لو, انہیں اپنا پیٹ بھر کے روٹی کھا لو, معیار کوئی نہیں رہا, معیار کوئی نہیں, ورنہ تو واضح قبر مکتن کا لفظ خود اس سارے مفہوم کی نفی کر دیتا ہے جو ہم سمجھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ آدمی بیٹے کو حافظ بنائے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے نمازی بچے کو نماز کی ترغیب دے اور وہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہ کیا کرو کہ میں نے کیا ہوا ہے, اس مفہوم میں آ کر پھر قبر مقتن ٹھیک, بڑا جرم ہے, کیا ہے نہیں, لوگوں کو کہتے پھر تو میں نے کیا ہے, دعوت دینا عام ہے مطلق ہے, جیسے میں نے چار پیپر بتائے, سو نمبر اس کے اوپر جو چاروں پاس کر لے, باقی پچیس پہ بھی اللہ تعالیٰ پاس تو کر ہی دے گا, رعایتی پاس, پچاس نمبر ہو گئے تو کافی ساری رعایت ہو جائے گی, پچہتر ہو گئے تو فرسٹ ڈویژن آ جائے گی, سو مل گئے تو وظیفہ بھی ملے گا, جنت الفردوس بھی ملے گی, تو بھائیو یہ نہ ڈرا کرو کہ میں خود بے عمل ہوں اوروں کو کیسے کہوں, کہا کرو یا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے اور دعوت دیا کرو, تو اللہ آپ کا سینہ کھول دے, یہ ایمان کا بول دل پہ اثر کرتا ہے, خود اپنے اوپر اثر ہوتا ہے, تو اس لیے بھائی یہ بات وہ بچوں نے پوچھے سے میں آپ کو واضح کر دی, ورنہ میں تو بات ختم ہی کر چکا تھا, لیکن چلو اچھا ہوا ان کے پوچھنے سے میں نے تو کوشش کی کہ یہ بات واضح ہو جائے, کہہ رہے ہیں گن کے کیوں پڑھ رہے ہیں, بھائی اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے سو دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھا, سو دفعہ ہیں, جو سو دفعہ یہ عدد حدیث میں ہے, جس نے دس دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک والحمد وهو على کل شیء قدیر پڑھا, تو اس کے لیے تو اس دن وہ دس نیکیاں لکھی گئیں, دس گناہ معاف ہو گئے, شیطان سے محفوظ ہو گئے, جس نے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ توکلت علیہ رب العرش العظیم سات دفعہ پڑھا تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفیل ہو گیا, جس نے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلق فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر کو صبح تین دفعہ پڑھ لیا اور شام کو تین دفعہ پڑھ لیا اللہم ما امسا کے لفظ کے ساتھ, تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا, جس نے نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا, پھر ایک روایت میں آتا ہے جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھا اور 99 کا 100 پورا کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر, اس کے ساتھ جس نے پورا کیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو, تو عدد کی تعین بھی ہے اور بے حساب بھی ہے, اور چونکہ عدد مسنون ہے ثابت ہے, بلکہ آپ نے طریقہ بتایا کہ بھائی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو, اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ, تو ایک ساتھی نے پوچھا کس طرح پڑھیں, تو انہوں نے ایسے کر کے کہا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر, کہ ایسے پڑھو 33 33 انگلیوں پہ گن کے فرمائے کہ اس طرح پڑھو, تو اس لیے یہ عدد بھی مسنون ہے اور بے حساب بھی مسنون ہے, اس کی تو کوئی حد کوئی نہیں, لیکن چونکہ ہر چیز کو کے لیے کچھ پیمانے ہوتے ہیں, تو اس کم از کم پیمانہ اتنا پیمانہ تو بھرا رہے اس کے لیے عدد بتایا جاتا ہے. خدا نے جو 100 دفعہ میرے اوپر درود پڑے گا تو میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی, جو 1000 دفعہ مجھ پہ درود پڑے گا تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. تو عدد کوئی ایک جگہ نہیں ہے سر, بے شمار احادیث ہیں جس میں عدد, خود اللہ تعالیٰ نے کہا 30 روزے رکھو بے حساب نہیں کہا, میں نے کہا 5 نمازیں پڑھو. تو سارے جتنے بھی عبادات ہیں اس میں عدد ایک خاص وزن رکھتا ہے, تو باقی زیادہ کی کوئی حد نہیں, جو جتنا کوئی مرضی کوئی پڑھ لیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله, فصل على محمد كما انت اهله, وصل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك من خير ما علم, ونعوذ بك من شر ما تعوذك من كل عز الاكرم. اللهم انا نسالك خيرا وما عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت المستعان وعليك البلاغ, فلا حول ولا قوة الا بالله, وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين.
مورخہ 25 اگست 2003, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بلال مسجد فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا ماں کی خدمت اور مسنون ذکر. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813, یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح, دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ صدر کراچی, فون نمبر 7237087.